دونوں کو اسی اعتبار سے دیکھنا چاہیے. اگر کوئی شخص قرضہ لینے والا کسی کے پاس گیا ہے اور قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے, تو قرضہ دینے والا یہ اسے نہ کہے کہ نہیں بھائی نہیں, یہ تو مکروہ کام ہے, یہ تو میں نہیں کروں گا. مکروہ قرضہ مانگنے والے کے لیے ہے, قرضہ دینے والے کے لیے مکروہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکروہ کام ہے, اس کے لیے تو مکروہ کام ہے, چنانچہ اس کو اگر ضرورت نہ ہو, بلا وجہ وہ قرضہ لے رہا ہو, تو فقہی مسئلہ سمجھانا بہت اچھی بات ہے, اس کو مسئلہ سمجھانا چاہیے کہ تمہارے لیے قرضہ لینا مکروہ ہے. لیکن جو قرضہ دینے والا ہے اس کے لیے نہ صرف یہ کہ مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے, اور تاکید کے ساتھ مستحب ہے. اور اس حوالے سے ایک حدیث پیغمبر کی بیان ہو رہی تھی جو اپنے اختتام کو پہنچی تھی. اب آج ایک اور حدیث بیان کر رہے ہیں جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اور حدیث یہ بھی قابل توجہ ہے, مولا فرماتے ہیں کہ ایما مؤمن نفس عن مؤمن قربۃ وهو مؤسر یسر اللہ له حوائجہ فی الدنیا والآخرہ. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے مومن کی پریشانی کو دور کرتا ہے, فقط قرضہ لینے کے حوالے سے نہیں ہے, کوئی قرضہ لینے پر مجبور ہو گیا تو یقیناً پریشان ہے, اس لیے قرضہ لینے پر مجبور ہوا ہے بیچارہ, لیکن فقط قرضہ لینے کے حوالے سے نہیں ہے, قرضہ لینے کے علاوہ بھی. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے مومن کی پریشانی کو دور کرتا ہے, کہ پرابلم کے جو مسائل ہیں اس کو کسی طرح سے سالو کر دیتا ہے, وہ مؤثر, حالانکہ صورت حال یہ ہے کہ وہ خود پریشانی میں ہے, دوسرا کوئی مومن پریشان تھا جو اس کے پاس آیا ہے مگر یہ خود پریشانی میں, اس کی پریشانی الگ ہے, اس کی پریشانی الگ ہے. اس کی پریشانی کیا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لہذا قرضہ مانگنے آیا ہے. اس کی پریشانی کیا ہے کہ مثلا اس کا بچہ بیمار ہے یا اس کی بیوی اسپتال میں پڑی ہے, اس کی دوسری پریشانی. تو اگر کوئی شخص کسی مومن کی پریشانی کو دور کرتا ہے حالانکہ وہ خود کسی پریشانی میں مبتلا ہے, تو پھر یسر اللہ له حوائجہ فی الدنیا والآخرہ, پروردگار عالم اس کی دنیاوی خواہشات اور اخروی حاجات, چاہے وہ دنیا کی حاجت رکھتا ہو یا آخرت کی حاجت رکھتا ہو, ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم آسان بنا دے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی پریشانی میں انسان مبتلا ہوتا ہے, وہ بہت چھوٹی سی پریشانی لگ رہی ہوتی ہے, بہت چھوٹا سا مسئلہ لگ رہا ہوتا ہے, مگر وہ حل ہو کے ہی نہیں دے رہا ہوتا, وہ پریشانی حل ہو کے ہی نہیں دے رہی ہوتی, اس کی وجہ سے وہ پریشانی اتنی بڑھ جاتی ہے, اتنی بڑھ جاتی ہے. کبھی کبھار جسم میں پھوڑا ہو جاتا ہے یا جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو جاتا ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہے, کوئی حرج نہیں, ڈاکٹر کو دکھائیں گے ٹھیک ہو جائے, ہم دوا کھائیں گے ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہ نہ صرف یہ کہ دوا کھانے سے ٹھیک نہیں ہوا, ڈاکٹروں کو دکھانے سے ٹھیک نہیں ہوا, وہ آہستہ 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 پریشانی بڑھتی گئی. چھوٹی سی پریشانی تھی, آہستہ آہستہ بسا اوقات اس نوبت پہ پہنچ جاتی ہے. میں پریکٹیکل مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سر, ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے کہا ایکس رے نکالو, ایکس رے نکالو تو پتہ چلا کینسر ہو گیا. پریشانی دور ہونا تو بہت دور کی بات, اور بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گیا. بظاہر بہت چھوٹی سی لگ رہی تھی, خالی ایک پیر میں درد ہو رہا تھا, لیکن وہ پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچ گئے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ بہت گمبھیر ہوتا ہے, بہت بڑی پریشانی میں انسان مبتلا ہوتا ہے, اور وہ پریشانی اتنی جلدی آنند فانند دور ہو جاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے, کرے یہ مسئلہ کیسے حل ہو گیا. تو کبھی کبھار اس کی کوئی نیکی اس کے کام آ جاتی ہے, کوئی نیکی اس نے کی ہوتی ہے, وہ اس کے کام آ جاتی ہے. جس مسئلے کو بہت بڑا ہوا سمجھ رہا تھا, وہ بالکل ایک چوہے کی طرح, ایک مچھر کی طرح ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کی کوئی نیکی تھی, اس نے کسی مومن کے ساتھ کوئی بھلائی کی تھی, وہ کام آ گئی, وہ بڑا مسئلہ بالکل چھوٹا بنا. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی کے عالم میں تمہارے پاس آیا ہے اور تم نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا, تو پروردگار عالم تمہاری دنیا کی اور آخرت کی دونوں مقام کی پریشانیوں کو بہت آسان بنا دے گا. اور اس سلسلے کی جو روایت آپ مزید دوسری اخلاقی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے، یہ تو یہ کہ آپ نے کسی کی مدد کی لہذا پروردگار عالم نے آپ کی مدد کی، تو کہاں آپ کا کسی کی مدد کرنا، ایک بشر کا بشر کی مدد کرنا، اور کہاں خالق کا آپ کی مدد کرنا، کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا، کوئی اس میں آپس میں میل جول کہیں نہیں ہوتا. تو اس کا آپ کی مدد کرنا وہ تو ہر مسئلے کا حل انسان کے پاس پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہو جائے گا. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس دوسرا کوئی شخص آیا ہے اور بطور خاص مومن آیا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا ہے، تو پھر بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، کبھی مدد نہیں کی اس کی، بڑی پریشانی میں مبتلا، اور بڑی پریشانی بھی فقط دنیا کی پریشانی نہیں، وہ آخرت کی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب میری گزارش ہوگی آپ تمام طلبا سے، شیخ عباس قمی کا آپ نے نام سنا ہوگا اس لیے کہ انہوں نے مفات الجنان نام کی کتاب لکھی ہے، بہت شاندار کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں شیعہ پائے جاتے ہیں ان کے پاس جب قرآن مجید کی کتاب ہوتی ہے تو دعاؤں کی کتاب کے حوالے سے یہ پہلی کتاب ہے، اولین کتاب یہ ہوتی ہے مفات الجنان. انہوں نے اور ایک اور سیرت کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے احسن المقال. اچھا احسن المقال کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور اردو میں بھی موجود ہے. اس کتاب کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ یہ معصومین کی سیرت کے حوالے سے لکھی گئی ہے مگر اس میں خلفاء کے حالات بھی بیان ہوئے ہیں، عباسی خلفاء، اموی خلفاء، ان کے بھی حالات ہیں، بڑے دلچسپ قسم کے حالات ہیں، آپ پڑھیں بہت مزہ آئے گا، اور طالب علم ہونے کے ناطے سے تو آپ پر پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ سیرت بھی، آئمہ کی سیرت اگر ہمیں نہیں پتا ہوگی تو کسے پتا ہوگی، کسی غیر کو پتا ہوگی کیا آئمہ کی؟ ہمیں ہی معلوم ہونا چاہیے، اور خصوصیت سے دینی طالب علم کو بطور خاص معلوم ہونا چاہیے. تو احسن المقال نام کی کتاب ضرور پڑھیں. اگر چاہیے فارسی زبان میں منتحل اعمال کے نام سے لکھی گئی تھی، ترجمہ ہونے کے بعد اس کا نام ہے احسن المقال. اس میں انہوں نے ساتویں امام کے حالات کے حوالے سے لکھا ہے. آپ نے ساتویں امام کے کچھ صحابیوں کا نام سنا ہوگا اس لیے کہ اکثر ان کا تذکرہ ممبروں پہ ہوتا رہتا ہے. علی ابن یقین، یہ چھٹے امام کے ساتھ صحابی بھی تھے، ساتویں امام کے صحابی بھی تھے. علی ابن یقین کی خصوصیت یہ تھی کہ جو کام عام مسلمانوں کے لیے حرام تھا، بلکہ مومنین کے لیے جو کام حرام تھا، امام نے وہ کام علی ابن یقین کے لیے حلال بنا دیا کہ تمہارے لیے کام حلال ہے. کیا حرام تھا عام مسلمانوں کے لیے؟ کیا حرام ہے؟ عام مسلمانوں کے لیے سرکاری نوکری کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے سرکاری نوکری. بنی امیہ کے دور میں بھی حرام رہی، بنو عباس کے دور میں بھی حرام رہی، اور چونکہ بنو امیہ بنو عباس دونوں کے دور میں حرام رہی تھی، اسی بات کو موجودہ مجتہدین نے اخذ کرتے ہوئے یہ کہا کہ موجودہ دور میں بھی سرکاری نوکری حرام ہے. یہ فتویٰ میں بتا رہا ہوں مجتہدین کا اور سارے مجتہدین کا، سرکاری نوکری حرام ہے، موجودہ دور میں بھی سرکاری نوکری حرام ہے، سوائے یہ کہ جو سرکاری نوکری کر رہا ہے وہ ایک کام کرے، اگر وہ ایک کام کرے تو اس کی سرکاری نوکری جائز ہے ورنہ جائز نہیں. وہ ایک کام کیا ہے؟ وہی جو ساتویں امام نے علی ابن یقین کو سمجھایا تھا، وہ ایک کام کرے تو سرکاری نوکری جائز ہے. وہ کام کیا تھا؟ اچھا یہ علی ابن یقین آئے تھے ساتویں امام کے پاس اور کہا تھا کہ فرزند رسول ہارون رشید نے مجھے وزارت کی پیشکش کی ہے، کسی ایک ستارے والے پولیس والے کی بات نہیں کر رہے ہیں، دو تین ستارے والے پولیس والے کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، انسپیکٹر جو بن جاتا ہے اس کی گردن زمین پہ جاتی نہیں ہے، سیدھے آسمان پہ اس کی گردن اٹھتی ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ وزارت کی بات کی جائے تو یہ جتنے بھی ستارے والے ہیں سب کے سب کسی نہ کسی وزیر کے ماتحت ہوتے ہیں، اور وزیر داخلہ کو اسی وجہ سے غصہ آ گیا تھا اور کسی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو یہ جتنے بھی ستارے والے ہوتے ہیں وہ چاہے خالی ستارے والے ہوں یا چاند ستارے والے ہوں یا تلوار ستارے والے ہوں، جتنے بھی ستارے والے ہوتے ہیں یہ سب کے سب کسی وزیر کے ماتحت ہوتے ہیں۔ وزیر ان کو ہدایات دیتا ہے کہ تمہاری پوسٹنگ یہاں ہو گئی، تمہارا یہاں ٹرانسفر ہو گیا ہے، اور یہ تمہاری ہدایات ہیں، اس کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ اور جب جس انداز سے یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں عوام کے سامنے جا یہ کچھ بھی بن کے آ جائیں، ببر شیر بن کے آ جائیں، مگر جب وزیر کے سامنے جاتے ہیں تو گدڑ بکی ہوتی ہے۔ وزیر کے سامنے ان کو دیکھیے ان کا کیا حشر ہوتا۔ تو ہارون رشید نے علی ابن یقطین کو وزارت کی پیشکش کی تھی کہ تم میرے وزیر بن جاؤ۔ دیکھیے شیعہ ہو تو ایسا ہو، اتنا انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اتنا باشعور و قابل ہونا چاہیے کہ دشمن بھی کہے کہ تم میرے ساتھ مل کے کام کرو، دشمن کی بھی خواہش ہو کہ یہ آدمی میرے ساتھ مل کے کام کرے تو کیا بات ہے۔ اتنا ہوشیار، اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے شیعہ کو۔ چنانچہ ہارون رشید نے اسے کہہ رہا ہے کہ تم میری وزارت قبول کرو۔ تو یہ پوچھنے آئے تھے ساتویں امام کو کہ فرزند رسول سرکاری نوکری تو حرام ہے اور حکم آیا ہے خلیفہ وقت کا، اور ہارون رشید کا دور عباسیوں کا بہترین دور ہے۔ ہارون رشید اور مامون رشید یہ عباسیوں کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، یعنی جتنی مستحکم اور مضبوط حکومت عباسیوں کی ان دو خلیفہ کے زمانے میں رہی ہے، کسی خلیفہ کے زمانے میں اتنی مستحکم حکومت نہیں، اتنی دور تک پھیلی ہوئی حکومت اور اتنی مضبوط اور محکم حکومت۔ ہمارے یہاں وزیروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ پانچ سال ٹک سکتے ہیں، پانچ سال کے بعد ان کو جانا پڑے گا، الیکشن ہو جائیں گے۔ اول تو پانچ سال بہت بڑی بات ہو گئی، پہلی مرتبہ ہوگا کہ پانچ سال میں الیکشن ہوں گے، ورنہ دو تین سال میں الیکشن ہو جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی، وزارت چلی جاتی۔ ہارون رشید کا وزیر بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانچ سال کا وزیر ہے یہ، نہیں، ان کی حکومت اتنی مضبوط و مستحکم ہے کہ جیسے پولیس والوں کی نوکری پکی ہوتی ہے، اس وزیر کی نوکری بھی بالکل پکی تھی، جانے والی نوکری نہیں تھی۔ فرمان رسول میرے لیے کیا ہدایات ہے، میں بن جاؤں؟ کہا کہ ہاں بن جاؤ، مگر تمہیں ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا، اس ایک بات کی وجہ سے سرکاری نوکری جائز ہوگی۔ وہ کیا؟ کہ اگر تمہارے پاس ہمارا کوئی چاہنے والا آئے تو اس کا کبھی انکار نہ کرنا، اس کو کبھی منع نہ کرنا، اس کا کام ضرور کر کے دینا۔ تو آج بھی سرکاری نوکری جائز ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ اگر آپ کے پاس کوئی مومن چل کے آیا ہے تو اس کے کام کو آپ انکار نہیں کریں گے تو سرکاری نوکری جائز ہوگی، ورنہ سرکاری نوکری جائز نہیں۔ کوئی اگر مومن چل کے آیا ہے تو اس کا کام سب سے پہلے اور سب سے جلدی کام اس کا کام کر دیں، اور بغیر رشوت کے، رشوت لے کے تو ویسے ہی جلدی کر دیتا آدمی، کیا کمال کیا، بغیر رشوت دیے ہوئے سب سے پہلے سب سے جلدی اس کا کام کر کے اس کو فارغ کر، تو آپ کے لیے سرکاری نوکری جائز ہے ورنہ سرکاری نوکری جائز ہے۔ یہ ہدایت ابن یقین کو تھی امام کی، نوکری کرنے لگا یہ، اور ہارون رشید کے ساتھ جب اس نے کام کیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ فاسق اور فاجر شخص کے ساتھ کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بھی، آپ ایسے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو سارے متقی پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں، سارے نمازی ہیں، سارے دین پر چلنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے، بات چیت کرنا آپ کے لیے بڑا آسان ہے۔ کبھی اگر آپ کو پتہ نہیں اس کا موقع ملا، نہ ہی ملے تو اچھا ہے، کبھی اگر یہ ہیروئن پینے والوں کے ساتھ ایک دس منٹ بیٹھ کے دیکھیں، آپ جو ہیروئن کے نشے میں دھوت ہوتے ہیں ان کے ساتھ دس منٹ بیٹھنا وبال جان ہو جائے گا، اور خصوصیت سے اگر انہوں نے پستول دکھا کے آپ کو بٹھا دیا تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، دس منٹ گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں، حالانکہ وہ یعنی اتنے بدترین گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے جتنے بدترین گناہ میں ہارون رشید مبتلا تھا، وہ تو بدترین گناہ ہے، خلافت کو غصب کرنا اس سے بدتر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ چنانچہ جب ابن یقطین کو ہارون رشید کے ساتھ کام کرنا پڑا تو اس کو اندازہ ہوا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ کام کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کتنا بھیانک کام ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پلٹ کے آیا بھی تھا امام کے پاس کہ فرزند رسول آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ہارون کی وزارت کو چھوڑ دوں، نوکری چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، ہارون کی وزارت کو چھوڑ دوں۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تمہیں کام کرنا پڑے گا، لیکن تمہاری وجہ سے بہت سارے مومنین کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے. تو آپ نے اندازہ کیا مومن کو فائدہ پہنچانا کتنا امپورٹنٹ کام ہے, کتنا اہم کام ہے, کہ امام نے ایک حرام کام اس کے لیے حلال بنایا, اور حلال بنانے کے لیے کہا کہ اب تمہیں یہ نوکری کرنا پڑے گی. یعنی نہ صرف یہ کہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے جواز کا پہلو بھی ختم ہو گیا, تمہارے لیے واجب ہے. کیوں واجب بنایا امام نے؟ سارے مومنین کے لیے. یہ ہے کام دوسرے مومن کی مدد کرنا, اتنا اہم کام ہے. اور ایک مرتبہ اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا, مگر وہ واقعہ بڑا طولانی ہے, اگر کبھی موقع ہوا تو دو واقعہ دو کسی اور موقع میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. بس اس وقت یہ بات پیش نظر رکھیے کہ ایک حرام کام امام نے اس کے لیے حلال بنایا تھا, فقط اس وجہ سے کہ وہ مومن کی برابر مدد کرتا رہے. چنانچہ امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن کی مدد کرے تو پروردگار اس کی دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو آسان بنا دے گا, اور اگر مدد نہ کرے تو وہ واقعہ ہے پورا کہ جہاں انسان بڑی مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے. وعنہ علیہ السلام, ایک اور چھٹے امام کی روایت, ایک اور صلوات پڑھ رہا ہوں. واللہ فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون اخیہ. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی مدد کرنے میں خدا کی قسم وہ فوائد ہیں, وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنے بھائی کی مدد کرنے میں دیکھتا ہے. آپ کو بہت سارے آپ ہی کے دوستوں میں سے بہت سارے ہوں گے جس میں جن کی خواہش ہوگی, یا تو آپ کی خواہش ہوگی یا آپ کے بھائی کی خواہش ہوگی کہ بھائی میرا بھائی پڑھ جائے, مجھے کام کرنا پڑے کوئی حرج نہیں, مجھے مزدوری کرنا پڑے کوئی حرج نہیں, لیکن میرا بھائی پڑھ لکھ جائے بس یہ میری خواہش. تو جو پڑھنے لکھنے کے لیے آپ کی مدد کر رہے ہیں وہ, یا آپ مثلا اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں پڑھنے لکھنے کے لیے, وہ کسی جذبے کے تحت کر رہے ہیں نا, اور جذبے کے تحت آگے چل کے وہ آپ کو فائدہ پہنچائے نہ پہنچائے, مگر کم از کم آپ فخر سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میرا بھائی فلاں افسر ہے, فلاں محکمے میں کام کرتا ہے, یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات بن جائے گی نا. آپ کے لیے اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں, جیسے بھائی کے لیے انسان ترقی کے راستوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بھائی ترقی کرے, بالکل یہی بات ہے. اگر مومن کی مدد کریں گے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی ہے. وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا مِن مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِنًا يَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَسِبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ. ایک اور روایت چھٹے امام ہی کی ہے, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو قرضہ دیتا ہے, کیونکہ قرضے کے حوالے سے زیادہ بات ہو رہی ہے, اگر کوئی مومن کسی شخص کو قرضہ دیتا ہے اور اس کے پیش نظر فقط وجہ اللہ ہوتا ہے, میں فقط خوشنودی کے پروردگار کی خاطر یہ قرضہ دے رہا ہوں, اس کے پیش نظر یہ فقط خوشنودی پروردگار ہے, تو اس نے تو ایک کام کیا کہ خوشنودی پروردگار کو پیش نظر رکھا, مگر الا حسب اللہ له اجره, لیکن پروردگار اس کے نام اعمال میں اب حساب کتاب شروع کرے گا. کیا حساب کتاب؟ حساب صدقتے. یہ صدقہ اس نے دیا ہے؟ نہیں, اس نے تو قرضہ دیا ہے. قرضہ اس نے دیا ہے مثلا اپنے بھائی کو یا اپنے کسی جاننے والے کو 10,000 روپے قرضہ دیا, اس نے 10,000 روپے قرضہ دیا ہے, پروردگار اس کے نام اعمال میں حساب کتاب کرے گا کہ جیسے اس نے 10,000 روپے صدقہ دیا ہے, صدقہ دینے کے بعد واپس نہیں ملتا ہے, حالانکہ قرضہ دیا ہے, تو یہ قرضہ دے رہا ہے اس کے نام اعمال میں حساب کتاب بنے گا جیسے صدقہ دے رہا ہے. اور کس طرح سے صدقہ دے رہا ہے؟ کہتے ہیں جب تک یہ قرضہ واپس نہیں کرتا روزانہ گویا اس کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا, صدقہ لکھا جائے گا, روزانہ جیسے 10,000 روپے یہ صدقہ دے رہا ہے, اس انداز سے اس کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا. بابا سے بلند پڑے سلوات. یہ ساری گفتگو مکمل ہو گئی قرضہ دینے والے کے حوالے سے اور قرضہ لینے والے کے حوالے سے. یہ روایتیں ہیں اور اس میں سے بہت ساری باتیں ان لوگوں کے لیے بڑی کام کی ہیں جو مدرسے پڑھ رہے ہیں. مدرسوں کا مواد کئی کتابیں پڑھنے کے بعد جمع ہوتا ہے, یا جلدی جلدی آپ کے ساتھ کے سامنے بہت سارا مواد جمع ہو گیا. اب آئیے اس کے مسائل سنیں. قرضہ دینے کے حوالے سے کیا مسائل ہیں, قرضہ لینے کے حوالے سے کیا مسائل ہیں. کہتے ہیں قرضہ ایک عقد ہے. دیکھیں اسلام میں عقود عقد جتنے ہوتے ہیں, جہاں لفظ عقد استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کم از کم دو فریق ہیں اس کے. جسے جہاں عبادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں دو فریق کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک فرد بھی وہ عبادت انجام دے سکتا ہے. نماز ہے, روزہ ہے, ایک فرد انفرادی طور پر اپنی عبادت انجام دے رہا ہوتا ہے. اس طرح سے ایقات ہے, ایقا, اس میں بھی دو فریق کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کون سا پہلو ہے؟ مثلا کسی چیز کو وقف کرنا. اگر مسجد کے لیے کوئی چیز وقف کرنا ہے تو اس میں سامنے دوسرا کوئی فریق نہ بھی ہو تو انسان وقف کر سکتا ہے کہ یہ قرآن میں مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں. اسے کہا جاتا ہے ایقا, ایک فرد کا ہونا کافی ہے اس میں. لیکن عقود اور معاملات اس میں دو فریق ہوتے ہیں, کم از کم دو ہونے چاہیے, دو سے زیادہ بھی ہو سکے. تو قرض میں بھی دو فریق ہونے چاہیے کم از کم, تب یہ قرض بنے گا. اور جہاں دو فریق ہوں گے وہاں ایک ایجاب کرے گا اور دوسرا قبول کرے گا. ایجاب کا لفظ اردو زبان میں ذرا اجنبی ہے, مدارس میں اور فقہ کے لینگویج میں تو ایک ایجاب کا لفظ بولا جاتا ہے, مگر عام رائج اردو زبان میں ایجاب کا لفظ نہیں بولا جاتا ہے. ایجاب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کریٹ کرنا, کسی چیز کو پیدا کرنا. اب اگر کوئی شخص قرضہ دینا چاہتا ہے تو یہ قرضے کے عنوان کو پیدا کر رہا ہے. قرضے کے عنوان کو ایک شخص پیدا کرے گا اور سامنے والا اسے قبول کرے گا. تو ایک ایجاب یعنی قرضے کا عنوان, یعنی راضی ہو گیا قرضہ دینے پر تو یہ قرضے کا عنوان پیدا کر رہا ہے. اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو اس کو قبول کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے قرضہ میں لینا چاہتا ہوں, مجھے منظور ہے. تو دو فریق ہوں گے, لہذا اس میں ایجاب اور قبول ضروری ہے. مگر ایجاب و قبول الفاظ کے ذریعے سے ضروری نہیں ہے. ایک ایجاب و قبول ہوتا ہے نکاح میں بھی, لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایجاب اور قبول ہوتا ہے, وہاں الفاظ ضروری ہیں, بغیر الفاظ کے بات نہیں بن سکتی. فقط دونوں نیت کر لیں کہ ہم دونوں میاں بیوی, تو ایسے میاں بیوی نہیں بن جائیں گے. فقط نیت کر لینے سے میاں بیوی نہیں بن جائیں گے. فقط دونوں سوچ لیں اس سے میاں بیوی نہیں بنیں گے. باقاعدہ الفاظ پڑھنے پڑیں گے, وہ الفاظ کا صیغہ جاری کرنا پڑے گا. انکحتو وزوجتو, یہ پورا صیغہ جاری کرنا پڑے گا. لیکن قرضہ اگرچہ عقد ہے اور اس میں بھی ایجاب و قبول ہے, مگر اس کے لیے الفاظ کا جاری کرنا ضروری نہیں ہے. بغیر الفاظ جاری کیے ہوئے ایجاب و قبول ہو سکتا ہے. یعنی دونوں کی نیت میں یہ ہو, ایک کی نیت میں یہ ہو کہ وہ قرضہ دے رہا ہے, دوسرے کی نیت میں ہو کہ قرضہ لے رہا ہے, تو کافی ہے. البتہ اگر وہ زبان سے کہہ بھی رہا ہے کہ میں تمہیں قرضہ دے رہا ہوں اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں قرضہ لے رہا ہوں, تو کوئی حرج نہیں ہے. الفاظ کی ادائیگی بھی اگر وہ کر رہا ہے تو زیادہ اچھا ہے, بہتر ہے, کوئی خرابی نہیں ہے اس میں. لیکن الفاظ کی ادائیگی لازمی نہیں ہے, بغیر الفاظ کی ادائیگی کے بھی قرضے کا عمل مکمل ہو سکتا ہے. وَحَيْثُ إِنَّ الْقَرْضَ عَقْدٌ مِّنَ الْعُقُودِ يَحْتَاجُ إِلَى الْإِجَابِ إِلَى إِجَابٍ, چونکہ قرضہ عقود میں سے ہے لہذا یہ ایجاب اور قبول دونوں کا محتاج. وہ ایجاب کیا ہے؟ مثلا عربی زبان میں ہوگا اقرضتک, میں تمہیں قرضہ دیتا ہوں. وما یعدی معنی ہو یا اس جیسے دوسرے جو بھی الفاظ ہو سکتے ہیں وہ بولے جا سکتے ہیں. وقبول دال على الرضا بالایجاب, اور اس طرح سے دوسرا اسے قبول کرے گا اور اس کے لیے جو مناسب الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ بولے گا. ولا يعتبر في عقده العربية بل يقع بكل لغة. جو ہم نے یہ لفظ استعمال کیا اقرضتو کا, عربی کا جملہ تھا یہ. کہتے ہیں عربی ضروری نہیں ہے, اگر کسی زبان میں بھی جو زبان وہ سمجھتے ہیں جو زبان وہ بولتے ہیں اس میں بھی اگر یہ کہا کہ میں تمہیں قرضہ دے رہا ہوں تو صحیح ہے, چل جائے گا یہ. لیکن نکاح میں نہیں چلے گا, نکاح میں عربی ہی ضروری ہے, عربی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ مقامات پر ضروری ہوتی ہے عربی. جہاں ضروری ہوتی ہے وہ بتائے گا کون, وہ بھی مرجع بتائے گا کہ کہاں ضروری ہے عربی. اور کچھ مقامات پہ ضروری نہیں ہوتی, جیسے قرضے میں ضروری نہیں ہے. بل الظاہر عدم اعتبار صیغۃ فیہ, بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اس میں کوئی صیغہ نہ بھی کہے فقط دونوں نیت میں اپنے ذہن میں بات رکھتے ہوں تو بھی کافی ہو جائے گا۔ فَلَوْ دَفَعَ مَالًا إِلَىٰ أَحَدٍ بِقَصْدِ الْقَرْضِ وَأَخَذَهُ الْمَدْفُوعُ بِهَذَا الْقَصْدِ صَحَّ قَرْضًا۔ لہٰذا اگر کوئی کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز تھما دیتا ہے، 10,000 روپے دے دیے اس کو، پہلے بات ہو چکی ہے ساری قرضے برضے کی، سارے مسائل پہلے طے ہو چکے ہیں، اس نے کہا تھا کہ کل آ جانا، جب وہ کل گیا تو جب پیسے دے رہا تھا اس کو کچھ بھی نہیں بولا کہ 10,000 روپے نکال لیے، دے دیا اس کو، اس نے 10,000 روپے نکال کے جیب میں ڈال دیے اور چلتا بنا۔ جب حقیقتاً قرضہ دیا گیا تو کسی نے کوئی لفظ نہیں بولا، لیکن دونوں جانتے ہیں کہ یہ قرضہ ہے، تو اگر دونوں جانتے ہیں کہ قرضہ ہے تو کافی ہے، تو چاہے ایک لفظ بھی نہ بولا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ یعتبر بالمقرض والمقترض ما یعتبر فی متعاقدین فی سائر المعاملات والعقود من البلوغ والعقل والقصد والاختیار والرشد۔ کہتے ہیں کہ مقرض اور مقترض، قرضہ لینے والا اور قرضہ دینے والا، ان دونوں میں وہی ساری شرطیں موجود ہیں کہ جو دوسرے معاملات میں ضروری ہوتی ہیں۔ دوسرے معاملات میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ کہ اس میں بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، وہ جو شرطیں ہیں ساری وہ اس میں بھی موجود ہیں۔ یعنی قرضہ لے سکتا ہے تو بالغ آدمی قرضہ لے سکتا ہے، بچہ نہیں لے سکتا، بچے کو قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہے، اور اس میں سے عاقل آدمی قرضہ لے سکتا ہے۔ کوئی پاگل کو اگر قرضہ دے رہا ہے یا پاگل ہمیں قرضہ دے رہا ہے تو بیکار ہے پاگل کا قرضہ دینا، فائدہ نہیں ہے، وہ قرضہ نہیں مانا جائے گا۔ چنانچہ یہ شرطیں ضروری ہیں۔ اسی طرح سے باقی شرطیں وہ کیا ہیں؟ والقصد والاختیار، اور ارادہ بھی ہو قرضہ دینے کا، ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی سے مال لیا، ادھار مال لیا، اور اس کا پیسہ دینا تھا دو دن کے بعد، دو دن کے بعد جب پیسہ دینے کی باری آئی تو کہنے لگا آپ اس کو قرضہ سمجھ لیں، آپ قرضہ نہیں سمجھ سکتے، قرضہ اس وقت جب انسان اپنے ارادے کے ساتھ دے رہا ہو، اس وقت جب دے رہا ہو اس وقت ارادہ ہو قرضہ دینے کا، اس کو قرضہ مانا جائے گا۔ وہ ویسے ہی اگر آپس میں چلا گیا یا کسی اور طرح سے کوئی لین دین ہوئی ہے تو وہ خود بخود قرضہ نہیں مانا جائے گا۔ والاختیار، جی جی سوال ان کا یہ ہے کہ نکاح میں عربی ہو ضروری ہے؟ اگر دونوں کو عربی نہ آتی ہو تو کیا اردو میں نکاح ہو سکتا ہے؟ اس وقت اس ٹاپک کے حوالے سے ان کے پاس بہت سارے سوال آتے ہیں، اور جی جی اچھا اچھا، لیکن ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اس کے حوالے سے بہت سارے سوال آتے ہیں، اور یہ فقط ان کا معاملہ نہیں، اور بھی بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں، اس حوالے سے بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں ہوں گے۔ تو عربی اگر نہ جانتا ہو کوئی شخص تو کیا اردو میں نکاح کا صیغہ پڑھ سکتا ہے؟ آیت اللہ سیستانی نے متا میں تو اس کی اجازت دی ہے کہ متا میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن نکاح دائمی میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نکاح دائمی میں عربی ہی ہونا چاہیے، اس کے بغیر نکاح دائمی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اپنی برادری کے لوگوں کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں ان کے ذہن میں واضح ہیں مگر دوسروں کے ذہن میں واضح نہیں ہیں، مگر وہ شرما رہے ہیں پوچھتے ہوئے، تو ان کی شرماہٹ کو دور کر رہے ہیں۔ ایک طلبہ پڑھیں محمد والے، اچھا اس کے بعد چوتھی شرط ہے اختیار، اپنے اختیار سے قرضہ دے، ایسا نہ ہو کہ کوئی پستول پر لے کے کھڑا ہو جائے گن پوائنٹ پہ قرضہ مانگے، تو یہ گن پوائنٹ والا قرضہ دین اسلام میں وہ قرضہ نہیں مانا جائے گا، وہ گن پوائنٹ پہ جو مانگا جائے گا وہ قرضہ نہیں۔ اور گن پوائنٹ جیسا ہی ہے، ان سارے ملازمین کی نوکری جو مثلا بینک میں کام کرتے ہیں یا بینک جیسے دوسرے اداروں میں کام کرتے ہیں، اور وزیر کی پرچی آ گئی کہ پناہ وہ قرضہ دے دو یا مجھے ہی قرضہ دے دو، یہ گن پوائنٹ جیسا ہی ہے۔ اب بیچارہ اگر قرضہ نہ دے تو نوکری گئی اس کی، نہ صرف نوکری گئی، نہ گئی نوکری جانے کا مسئلہ نہیں، اور بھی مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو یہ گن پوائنٹ جیسا ہی ہے۔ چنانچہ اس طرح سے اگر قرضہ لیا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے، یہ قرضہ نہیں مانا جائے گا، اس کو قرضہ نہیں کہیں گے۔ اچھا اسی میں اور دوسرا پہلو بھی آ سکتا ہے, یہ تو وزیروں کی بات ہو گئی, ہمارا اس سے کیا تعلق ہے, ہمارا جس سے تعلق ہے وہ سنیں. اسی میں وہ بات بھی آ جائے گی کہ مثلا شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے بھائی سے کہو کہ قرضہ دے ہمیں, اور اگر اس نے قرضہ نہیں دیا تو آگے کچھ نہیں بولنے, تو خود بخود سمجھ جائیے آگے کیا ہوگا, یہ اسی میں آ جائے گا. یہ زبردستی اپنے اختیار سے نہیں دینا چاہ رہا, یعنی سالہ اپنے بہنوئی کو اپنے اختیار سے قرضہ نہیں دینا چاہ رہا ہے مگر مجبوری ہے قرضہ دینا پڑے گا, یہ اسی میں آ جائے گا. جی جی ہاں ٹھیک ہے, اگر فرض کیجئے کہ زبردستی قرضہ مانگا جا رہا ہے مگر اگر یہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ زبردستی مانگ رہا ہے مگر اس کے باوجود میں دینے کے لیے تیار ہوں, اگر وہ دینے کے لیے آمادہ ہے تو اختیار ہو گیا, اس کو بھی اختیار کہا جائے گا. تو اپنے ہاں آمادہ اگر نہیں ہے تو پھر نہیں مانا جائے گا, پھر اس کو اختیار نہیں مانا جائے گا. تو یہ چوتھی شرط ہوگی کہ اختیار ور رشت, اور جو قرضہ دینے والا ہے وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو, احمق قسم کا آدمی نہ ہو بالکل, جس کو ہر آدمی بے وقوف بنا لے, سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہو. جیسے بہت سارے بچے یا بوڑھے, جوان تو جوان بھی ہوں گے اس میں, جو پیر فقیروں کے مزارات پہ بیٹھے رہتے ہیں, ان کی نہ کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی, وہ سب کچھ شاہ ولی اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں, جو کچھ ہے بس وہ یہی ہے, باقی ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ سوجھ بوجھ کہتے ہیں کہ ایک چرس پینے والے نے, کسی زمانے کی بات کر رہے ہیں, یہاں سے 40 سال پرانی بات, ایک چرس پینے والے نے ایک پرائز بانڈ خرید لیا. اس زمانے میں پرائز بانڈ ملتا تھا 50,000 روپے کا, نہیں سوری 5,000 روپے کا, 5 روپے کا پرائز بانڈ اس زمانے میں ملتا تھا. تو 5 روپے کا پرائز بانڈ اس نے خرید لیا, جب زمانے میں 5 روپے بڑی چیز ہوتی تھی, تنخواہیں 300 روپے 400 روپے پورے مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی, تو 5 روپے بڑی چیز ہوتی تھی. 5 روپے کا پرائز بانڈ خرید لیا, اتفاق ایسا ہوا کہ اس کو پہلا انعام نکل آیا, پرائز بانڈ خریدا پہنا انعام. اب یہ جتنے اس کے چرسی دوست تھے چرس پینے والے, وہ سب کے سب خوش ہو گئے, اور اس نے بھی اپنے سارے ساتھیوں کو خوش کیا, 50,000 روپے کی چرس خرید لی اور سب کو اس نے چرس پلا دی. تو اگر اس طرح کے احمق قسم کے لوگ ہیں, فضول قسم کے لوگ, تو اگر یہ اس طرح سے ایسے لوگ اگر قرضہ دینے لگ جائیں تو بیکار ہے, یہ ایسے لوگوں کو قرضہ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو سوجھ بوجھ ہونا چاہیے, چنانچہ جو قرضہ دینے والا ہو لینے والا ہو دونوں سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوں. اور وقضا عدم الحجر لفلس فی المخرج, اسی طرح سے اس پر کسی طرح کی مالی پابندی نہ لگائی گئی ہو. آپ نے جیسے میں نے شاید پہلے بھی مثال دی تھی, جو افراد بینک سے قرضہ لیتے ہیں, قرضہ لینے کے بعد انہوں نے فیکٹری لگائی, اگر وہ فیکٹری کا قرضہ ادا نہ کر سکے تو بعد والے بعد میں بینک والے اس فیکٹری پہ پابندی لگا دیتے ہیں, اور پابندی کا پورا باقاعدہ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ اس فیکٹری سے اب کوئی مال باہر نہیں نکالا جا سکتا ہے, ممنوع ہے مال باہر نکالنا, اس لیے کہ یہ فیکٹری فلاں بینک کے زیر نظر ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ قلاش ہو جانا, یہ فیکٹری قلاش ہو گئی ہے, یعنی اس کا مالک بھی قلاش ہو گیا ہے اس فیکٹری کے حوالے سے. اگر کسی طرح سے اس طرح کی پابندی لگ گئی ہو کسی فرد پر, کسی آدمی پر پابندی لگ گئی ہو کہ اس کو کسی بینک نے قلاش ڈکلیئر کر دیا ہے, تو ایسی صورت میں اب اگر وہ کسی کو قرضہ دینا چاہتا ہے اب نہیں دے سکتا, وہ فیکٹری کا مالک ہی کیوں نہ ہو. فیکٹری کا مالک مثلا کسی دکاندار کو یہ مال کس قرضے میں دینا چاہتا ہو, اب نہیں دے سکتا, لاش ہو جانے کے بعد نہیں دے سکتا. جی ابھی تو عقد باطل ہوگا, یہ سمجھیے, اس کو حرام ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ یہ پیسہ واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اینڈ ممکن ہے کہ واپس کرنے نہ کرنے سے اس کا تعلق جوڑا جا سکے. اچھا پابندی لگائی گئی ہو کا مطلب ہے یہ قلاش ہو گیا کا مطلب قرضہ دینے والے کے لیے یہ ہے, فقط قرضہ لینے والے کے لیے شرط نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی قلاش ہو گیا مگر اس کے باوجود وہ قرضہ مانگ سکتا ہے, قرضہ مانگنے پہ پابندی نہیں ہو سکتی، قرضہ دینے پہ پابندی دے نہیں سکتا ہے وہ. یعتبر فی القرض ان یکون المال عیناً، ضروری ہے کہ جو چیز قرضے کے طور پر دی جائے وہ عین مال ہو. عین مال ہو کا مطلب جیسے کل مثالیں بن رہی تھی کہ مثلا چینی قرضے میں دے رہا ہے، وہ ایم پی سی قرضے میں دے رہا ہے، وہ گنا قرضے میں دے رہا ہے، یا مثلا روپیہ قرضے میں دے رہا ہے. یہ ساری چیز ایسی ہیں کہ جو عین مال ہے، یہ ساری اس طرح کی چیزیں قرضے میں دی جا سکتی ہیں. اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دین کہلاتی ہیں. ایک عین مال ہو گیا جو سامنے نظر آ رہا ہے، جو سامنے نظر آنے والی چیز ہے معین چیز ہے، اس کو قرضے میں دیا جا سکتا ہے. اس کے مقابلے میں کل تھوڑا سا فرق واضح کیا تھا ہم نے، قرض میں اور دین میں، یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں. آج تھوڑی سی وضاحت اور بھی کر رہے ہیں. قرض میں یہ ضروری ہے کہ جب قرضہ دینے والا قرضہ دے تو اس کی نیت ہو کہ میں قرضے میں دے رہا ہوں، اور لینے والا بھی اس کو سمجھے کہ میں قرضے میں دے رہا ہوں تو اس کو قرضہ سمجھا. دین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ، دین بھی اردو زبان کے اعتبار سے قرضہ ہی ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ قرضے کی صورت میں دیا جائے تو قرضہ بنے. یعنی فرض کیجئے کہ کسی نے کسی سے مال خریدا اور دوسرے نے مال کے پیسے نہیں دیے، تو جو دوسرے پر پیسے باقی ہیں شرعی اور فقہی اعتبار سے اس کو قرضہ نہیں کہا جائے گا، مگر اس کو دین کہا جائے گا کہ وہ دین ذمے میں آ گیا اس کے. تو قرضے میں تو ضروری ہے کہ لین دین کرتے وقت ہی قرضے کی نیت ہو، لیکن دین میں ضروری نہیں ہے کہ لین دین کرتے وقت قرضے ہی کی نیت ہو. وہ کسی اور طرح سے بھی کسی پر اگر وہ مال آ گیا ہے، کوئی پیسہ آ گیا ہے، کوئی ذمہ داری آ گئی ہے، تو وہ دین سمجھا جائے گا. اور قرضے میں اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ جو دیا جا رہا ہے اسی وقت نیت کرے کہ یہ قرضہ دے رہا ہوں، اور لینے والا بھی نیت کرے کہ میں قرضہ لے رہا ہوں، تو اس کو قرضہ سمجھا جائے گا. فلو کان دینن او منفیتن لم یصح القرض، لہذا اگر وہ دین ہو، وہ کسی زمانے میں کوئی چیز لی تھی اور اس کے بعد وہ چیز اب واپس کرنی ہے یا اس کا عوض واپس کرنا ہے مثلا، تو دین تو کہلائے گا، اس کو قرض نہیں کہا جائے گا. اسی طرح سے اگر منفیت ہے، ابھی ہم نے کہا کہ عین مال جیسے ایم پی تھری یہ دیا ہے، یہ اگر قرضے میں دیا ہے تو ایم پی تھری واپس لینا یہ ذمہ داری ہوگی، یہ قرضہ کہلائے گا. گندم اگر قرضے میں دیا ہے تو گندم واپس لینا یہ قرضہ کہلائے گا. لیکن کسی چیز کا فائدہ قرضے میں دینا یہ قرضہ نہیں کہلاتا ہے. وہ چیز قرضے میں نہیں دے رہے ہیں، اس کا فائدہ قرضے میں دے رہے ہیں، وہ قرضہ نہیں کہلائے گا. اب مثال سنیے اس کی. مثلا فرض کیجئے کہ کسی نے ایک آدمی کو، جیسے آپ لوگ ہیں، موٹر سائیکل چلانے کے لیے دے دی کہ جاؤ، اس نے کہا بھائی موٹر سائیکل دے دو مجھے کام ہے، تو دو گھنٹے تین گھنٹے کے لیے موٹر سائیکل دے گیا وہ. ابھی تین گھنٹے کے لیے جو موٹر سائیکل لے گیا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اس کو موٹر سائیکل قرضے میں دیے. موٹر سائیکل قرضے میں نہیں دیے، موٹر سائیکل کی منفیات، اس کا فائدہ آپ نے قرضے میں دیا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا، یہ جو اس کا فائدہ ہے. گاڑی کی سواری حاصل کرنا، یہ اس کا فائدہ ہے. یہ فائدہ اصل میں آپ نے اس کو قرضے میں دیا، موٹر سائیکل بذات خود قرضے میں نہیں دیے. کسی نے کسی کو رہنے کے لیے مکان دیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مکان قرضے میں دیا ہے. نہیں، مکان کی رہائش جو اس کی منفیت کہلاتی ہے، یہ منفیت قرضے میں دی ہے. اچھا، منفیت جب آ جاتی ہے کہ منفیت قرضے میں دی ہے، تو شرعی اعتبار سے وہ قرضہ نہیں بنتا. شرعی اعتبار سے قرضہ فقط وہ بنتا ہے کہ جو عین مال دیا جائے. اگر منفیت دی جا رہی ہے تو وہ قرضہ نہیں مانا جاتا ہے. اچھا ایک منٹ، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ فرق پڑے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قرضے کی تاریخ میں آ جاتی ہیں، تو قرضے کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے اس پر اپلائی ہوں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرضے کی تاریخ میں نہیں آتی ہیں، تو قرضے کے احکام اس پر نہیں آئیں گے، وہ دوسری چیز کے احکام اس پر آئیں گے. وہ دوسری چیز کس میں وہ داخل ہو رہا ہے؟ جس میں داخل ہو رہا ہے اس کے احکام اس میں آئیں گے. جی نہیں، قرض میں نہیں آئے گا، یہ دین میں آ سکتا ہے. اگر گاڑی آپ نے کسی کو دی ہے اور اس گاڑی کا کرایہ بنتا ہے مثلا، تو یہ کرایہ جو بنتا ہے یہ دین تو ہو سکتا ہے، مگر قرض نہیں ہو سکتا ہے. دین کی تعریف میں داخل ہو جائے گا, قرض کی تعریف میں داخل ہو جائے گا. چیزیں چونکہ عین ہیں اور اسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں اور استعمال کر کے ختم کر رہے ہیں مثلا, تو وہ قرض ہے. چینی لے کے آئے اور چینی وہ ختم کر رہے ہیں مثلا, تو یہ قرض ہے. مگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی فقط منفعت استعمال ہو رہی ہے, وہ اصل چیز استعمال نہیں ہو رہی, وہ اصل چیز ویسی کی ویسی کھڑی ہے. چنانچہ یہ ایم پی تھری والی مثال بھی بہت اچھی نہیں بنی. یہ ایم پی تھری والی مثال کب اچھی بن سکتی ہے کہ مثلا اس کے اندر سے کچھ توڑ پھوڑ کے دوسری چیز بنا لیں اور پھر مثلا اس کو استعمال کریں تو صحیح ہے. جی وہ بھی دین میں آئیں گی. غصب شدہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب دین میں آئیں گی, اس کا بھی قرضے سے تعلق نہیں. تو دین کا عنوان بہت بڑا ہے, جس میں بہت ساری دوسری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, جس میں قرضہ بھی شامل ہو سکتا ہے. قرض کا عنوان بہت چھوٹا ہے, اس میں فقط وہی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو قرضہ لینے دینے کی نیت سے کیا گیا ہو, وہی چیزیں شامل ہوں گی, باقی چیزیں قرضے میں شامل نہیں ہوں گی. سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا آٹا اور بعد میں اس سے قیمت لے لیں. اگر بعد میں اس سے قیمت لینا ہے تو وہ بھی قرض میں داخل نہیں ہوگا. ہم نے دیا تھا آٹا اور لے رہے ہیں اس سے قیمت, یہ بھی قرض میں داخل نہیں ہوگا. یہ کس میں داخل ہوگا؟ یہ خرید و فروخت میں داخل ہوگا. یہ خرید و فروخت ہے کہ ہم نے اس کو آٹا دیا اور دیتے وقت ہی ہم نے کہا تھا کہ قیمت تمہیں دینی ہے, تو یہ قرض نہیں ہے, یہ خرید و فروخت ہے. البتہ یہ والی خرید و فروخت ادھار والی خرید و فروخت ہے, اس میں داخل ہوگا. چنانچہ اس کے جو احکام بنتے ہوں گے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز بنتی ہے. آپ بھی کچھ ہاں, اگر اس کے باوجود اگر موٹر سائیکل اس طرح سے دی ہے کہ دو تین سال چلانے کے بعد وہ واپس کر رہا ہے, تب بھی یہ قرضہ نہیں بنے گا. اس لیے کہ عین چیز جیسی کی ہے ویسی باقی ہے, اس نے اس کی منفعت کو استعمال کیا اور اتنا زیادہ استعمال کیا کہ وہ خراب ہو گئی, تو کوئی حرج نہیں. مگر اس کے باوجود یہ منفعت کا استعمال مانا جائے گا, عین کا استعمال نہیں مانا جائے گا. بس یہیں پر اپنی گفتگو روکتے ہیں, اس لیے کہ اس کے بعد ایک اور مشکل لفظ آ رہا ہے جس کو تھوڑا سمجھانا پڑے گا, جس کے لیے آج وقت نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین. بابا بلند سلوات پڑھیں.